أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. عزاداری کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، عرض ہوا مختلف حوالوں سے دشمنوں نے کوشش کی کہ قیام حسینی کی اس دروس سے، پیغام سے مسلمانوں کو محروم کرے. یہ قیام صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے عمل میں نہیں آیا تھا، قیام کا مقصد تا روز قیامت مسلمانوں کے لیے ایک دستگاہ کھولنا تھا، ایک مشعل راہ پیش کرنا تھا. دشمن یقیناً یہ کوشش کرتا ہے کہ پیغام حسینی کربلا کے میدان میں، اس صحرا میں شہدا کی لاشوں کے ساتھ یہ پیغام بھی دفن ہو جائے، اور پیغام کی خبر، شہادتوں کی خبر کربلا سے باہر نکلنے نہ پائے. یہ ان کی پہلی ترجیح تھی. لیکن مدینے سے نکلتے وقت عالم خواب میں نبی نے حسین سے فرمایا، اور مکے سے نکلتے وقت حسین نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسیر ہو جائیں. سید سجاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ہمارے دشمنوں کو بے وقوف قرار دیا. اس لیے کہ یزید یہ ارادہ کیا کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اموی اہداف کے حصول کے لیے آل محمد کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے، ان کی چراغ زندگی کو گل کرنے سے سوچتا تھا کہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا، اسلام کا چراغ گل جائے گا. اس خام خیالی سے اس نے آل محمد کا قتل عام کربلا کے میدان میں کیا، اور آل محمد کے ناموس کو اسیر کر کے یہ کوشش کی کہ ہمیشہ کے لیے آل محمد کو خاموش کرے. لیکن ان اسیروں میں پیغام عاشورا کو کربلا کے سرزمین میں دفن ہونے سے روک دیا، اور اس پیغام کو آگے کوفہ، شام اور درمیان کے سارے شہروں میں پہنچا دیا. اس طریقے سے کل عالم اسلام کو پیغام حسین سے، مظلومیت حسین سے، پیغام اسلام سے، بدنامی کے اہداف و مقاصد سے، یزید کے انحرافات سے، امت کے انحرافات سے، اور اسلام کے جو خطرہ درپیش تھا اس سے، اور مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر بہت بڑی طاقت ہو اس نے فیصلہ کیا ہو کہ دین کو نابود کرنا ہے، اور آپ کے پاس اس کے برابر طاقت نہ ہو تو کیا کرنا ہے. قربانی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپ دین کو بچا سکتے ہیں، خون وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپ الہی اہداف کو بچا سکتے ہیں. اس خون کے ذریعے دشمن کے جسم کو ختم نہ کر سکے، دشمن کی شخصیت کو، دشمن کے اہداف کو، دشمن کے عزائم کو ختم کر سکتے ہیں. امام خمینی کا جملہ ہے کہ ماہ محرم ماہ سفر وہ مہینہ ہے جس میں خون تلوار پر غالب آیا. تو کربلا کا پیغام یہی تھا کہ کسی وقت بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے فیصلہ کیا ہے دین کو نابود کرنے کا. اس وقت آپ کے پاس اس کے برابر سپاہی بھی نہیں ہے، اس کے برابر اسلحہ بھی نہیں ہے، اس کے برابر وسائل بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں دین کو بچانے کے لیے؟ آپ کے پاس خون ہے، آپ کے پاس موت کا انتخاب ہے کہ کس قسم کے موت کو انتخاب کریں گے. کربلا میں حسین فرماتے ہیں اگر انسان کو مرنا ہی ہے تو کیوں بہترین موت کو انتخاب نہ کرے؟ شہادت در راہ خدا. یہی کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اب تک ہر ایک درسگاہ کسی کا خوبصورت جملہ ہے. استغفار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حر حسین کے درگاہ میں آنے سے پہلے ملعون تھا، لیکن حسین کے درگاہ میں آنے کے بعد معلم انسانیت بن گئے، مجاہد بن گئے، اسوہ حسنہ بن گئے، خدا و رسول کے محبوب بن گئے. لیکن اس سے پہلے ظاہر خدا و رسول کے دشمن سمجھے جاتے تھے. یعنی یہ پیغام اسی وقت دیا سمجھ لو جن کے پاس اہلیت تھی، جن کے پاس صلاحیت تھی، یہ پیغام حر نے لے لیا، شیمر نہ لے سکا. اس لیے اس نے اپنی پاکیزگی کو کسی حد تک محفوظ رکھا تھا حر نے. تو اسی پیغام سمجھا، تو یہ پیغام قیامت تک دے رہا ہے کہ دین کے لیے ایسا خطرناک مرحلہ پیش آ جائے. آپ اگر خون کے ذریعے دشمن کو رسوا کر سکتے ہیں، دشمن کو ناکام بنا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیتنے کا واحد وسیلہ اسلحہ طاقت نہیں ہے، مظلومیت ایک وسیلہ ہے. نہیں کربلا کے اہم پیغام کیا ہے؟ یہ خون کے ذریعے تلوار پر غالب لوا سکتے ہیں. بعد میں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ مظلومیت کی تشہیر کر کے، مظلومیت کے پیغام پہنچا کر، دنیا والوں کے سامنے اپنی مظلومیت کی داستانیں سنا کر ظالم کو شکست دے سکتے ہیں. ہم ابھی شیعان علی پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے اس دور میں، لیکن اس درس میں جو درس جو کربلا سے ہم نے لیا ہے، اس درس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے کافی حد تک. کربلا میں کیا کیا؟ پہلے مرحلے میں پیغام کربلا کو، ورنہ یہ ذکر ہی ممکن تھا کہ عرب کے کسی قبیلے کی جنگ حسین کے ساتھ ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے، اب خلیفہ وقت فرزند رسول کی خونخواہی کے اس خاندان کا، اس قبیلہ کا قلقم کرے گا. یہ کام کر سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اسیروں کے ذریعے اس پیغام کو کربلا کے میدان سے آگے لے گیا. مظلومیت کے پیغام کو، مظلومیت ایک بہت بڑا اسلحہ ہوتا ہے. انسان فطرتاً مظلوم کا حامی ہوتا ہے، ظالم کا دشمن ہوتا ہے، خصوصاً جہاں مظلوم کی بات مضبوط ہو، منطقی ہو، دلائل کے ساتھ ہو، برحق ہو، تو اسے مظلوم بہت ہی معاشرے مؤثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد قیامت تک اس داستان مظلومیت کو پہنچانے کے انتظام کیا. ہم اگر اس مظلومیت کے داستان کو پیرا میں فرض کیجیے، چند سال پہلا تحقیقات کے مطابق، خود امریکہ کے تحقیقات کے مطابق 12 لاکھ آدمی مارے گئے اس مظلومیت کے پیغام نہ پہنچا سکے. اگر پہنچاتے تو قاتل رسوا ہو جاتا، دنیا والوں کے سامنے بدنام روزگار ہو جاتا، دنیا اس کو دشمن ہوتے، کم از کم ہر شریف انسان کے دلوں میں ان کا کوئی حرمت نہ ہوتا. تو ایک اہم چیز ہے، تو کربلا میں اسیروں کے ذریعے پیغام عام کیا. پھر سن 61 ہجری میں تو کربلا کے صحرا سے اس پیغام کو نکالا، عالم اسلام کے کانوں تک پہنچایا اسیروں نے، اور پھر اس کے بعد سن 61 ہجری سے قیامت تک اس پیغام کو پہنچانے کے انتظام کیا اسیروں نے آزادی کے ذریعے. جناب شہزادی مدینے میں 1 سال رہی، اس ایک سال کے اندر مدینہ کا حکمران وزیر کو خط لکھتا ہے کہ اگر تمہیں مدینہ کی ضرورت ہے تو زینب کو یہاں سے نکال لے جاؤ. ایک عزاداری سرخ گریہ بنائے کے لیے نہیں کیا, پیغام حسینی پہنچایا. اس پیغام میں ایک مظلوم ایک ظالم ہے. حسین کس کے مخالف نکلے ہیں؟ اس طریقے سے مدینہ میں عزاداری کی کہ یزید کی حکومت خطرے میں پڑ گئی, اور یہ انتظام کیا قیامت تک کہ عاشورا تر و تازہ برقرار رہے. آپ دیکھیے ہمارے, آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے احادیث میں اہل بیت نے چند حکم دیا ہے عاشورا کے متعلق. ایک, عاشورا کے مصائب سنانا, پیغام بتانا, اور ان کی شان میں اشعار کہنا, مرثیہ ہو نوحہ ہو, تھوڑا سا اشعار ان کے غم کے اشعار بیان کرنا, ان کے مدائح بیان کرنا, پھر ان کی زیارت کرنا, پھر کربلا کی تربت پر یعنی شہادت اور امام شہدا کی عظمت کو سجدہ تو خدا کے لیے کرنا ہے, لیکن خدا کے لیے سجدہ کرنے کے لیے خدا کے سب سے زیادہ قربانی, خدا کے راہ میں قربانی دینے والوں کی مٹی پر سجدہ کرنا. اس طرح سے کربلا کو زندہ رکھنے کا انتظام کیا. لیکن اس کے بعد کچھ کام ہم نے کیا, وہ ایک عاشور کو زندہ رکھنا ہدف ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے عاشور وجود میں آیا ہے, جن مشکلات کی وجہ سے عاشور وجود میں لایا ہے امام نے, جن مقاصد کے حصول کے لیے عاشور کا انتظام کیا ہے, وہ قیامت تک پیش آتا ہے. ظالم حکمران ہوتے ہیں, مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں, دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں, اس قسم کے مسائل ہمیشہ آتے رہتے ہیں. اس لیے امام مدینہ سے بھی قیام کے وقت فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے, یا فرمایا حد من ناس ینصرون, میدان میں کوئی آنے والا نہیں, امام کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود بار بار فرماتے ہیں حد من ناس ینصرون, یعنی یہ جو میں جس مقصد کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ مقصد برقرار ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن جس مقصد کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں وہ مقصد برقرار ہے. جنگ احد میں جب خبر پھیلی کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں, تو کوئی صحابہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا, دوسرا صحابہ گرے ہوئے تھے زمین پر, جان کے نیچے حالت میں تقریباً تھے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر شہید ہو گئے, اب کس لیے جنگ کرنا ہے؟ تو اس نے اچھا جملہ کہا, پیغمبر شہید ہو گئے تو پیغمبر کا مقصد اسلام تو ہے, کیوں آپ بھاگتے؟ تو اسے یہی فرما رہے تھے کہ میں خود آیا ہوں شہید ہونے کے لیے, اس مقصد کے لیے. بس حکومت اگر چاہتا ہے, جب کہ جانتے ہیں تو ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, قیامت تک آنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں, اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے عزاداری کا انتظام کیا ہے. عزاداری یعنی عاشورا کو اسی طرح سے زندہ رکھنا, تابندہ رکھنا, تابناک رکھنا, سورج کی طرح روشنی دینے والا, دینے والی حالت میں عاشورا کو برقرار رکھنا. اور اس کی اس میں ہم لوگ نے کیا کیا, کچھ اس میں اضافات کیے. فرض کیجیے علم حکم ہے, کسی روایت آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا علم اٹھاؤ, یا کسی روایت میں حکم نہیں ملے گا مثلا پنجہ اٹھاؤ یا ذوالجناح نکالو, اس قسم کی چیزیں. لیکن عاشور کے دن کے حوادث تھے, شب عاشور نماز, ظہر عاشور نماز, اور حسین کا باوفا گھوڑا کا واقعات, اور علم خصوصاً علمدار جو کل لشکر حسینی کے علمدار تھے, اگر جی دائیں طرف والے کے پاس بھی عالم ہوتا تھا, بائیں طرف حضرت حبیب حضرت زہیر اور قلب لشکر جو مولانا ابو الفضل تھے. یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ عاشور کے دن جتنے واقعات کتب مقاتل میں کتب تاریخ میں موجود ہے وہ سب کے سب عزاداری میں نظر آئے, تو عاشورا اسی طرح سے زندہ ہو جائے. دلوں پر اثر کرنے کے لیے یہ راستہ اپنایا گیا ہے, اور صحیح ہے, اس کو کوئی شرعی منع نہیں ہے, مباحات میں سے ہے, اور بہتر ہے, افضل ہے, اس لیے کہ حکم ہے عاشورا کو زندہ رکھنا تاکہ پیغام عاشورا پہنچ سکے. عاشورا زندہ رکھ, آپ فرض کوئی فلم بناتا ہے تو اگر 500 سال پرانا زمانے کی کوئی فلم بنانا ہے اس میں داڑھی نہیں ہونا چاہیے، 50 سال پہلے والی فلم بنانا ہے تو اس میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، اپنے زمانے کے تمام چیزیں رکھتے ہیں تو اس کے بغیر وہ اس زمانے کی نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ہدف ہے، البتہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عاشورہ کے دن اہل بیت نے کیا کیا ہے، دشمن کو دین کی طرف بلایا ہے، بار بار جاتے تھے میدان میں، خود امام بلکہ اصحاب زہیر قلب کے تشیع کی طرف آنے والا انسان تھا، بار بار میدان میں جاتے دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح سے دشمنوں پر حملہ کیا ہے، وقت کے سب سے بڑے طاقت کے خلاف ایک قیام کیا ہے۔ یہ اس کی طرف توجہ کم دلایا جاتا ہے جن کا جو کربلا کا اہم مقاصد تھے، لیکن اس کے برعکس دشمنوں نے جو کیا ہے، اہل بیت کے سر پر اگر تلوار مارا ہے دشمنوں نے مارا ہے، ابھی ہم خود مارنے شروع کیا ہے، یا زنجیر مارنا، ان کو تازیانہ مارنا دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے۔ تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ دشمنوں نے جو کیا ہے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو اہل بیت کرنا چاہتے تو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اہل بیت نے کبھی اپنے اوپر نہیں مارا ہے، کبھی اپنے اوپر نہیں مارا ہے، ظاہر ہے دشمن کے ساتھ لڑنا مشکل تر راستہ، اپنے اوپر مارنا آسان تر راستہ ہے، لیکن مشکل بھی اس راستے پر چلنا چاہیے جس راستے کو اہل بیت نے اپنایا ہے۔ تو یہ عزاداری اسی لیے ہے کہ کربلا کو زندہ رکھے، ورنہ شہرت نام لینا ہدف نہیں۔ خدا اہل بیت کے مدعا ہے، قصید خان ہے، قرآن کی سینکڑوں آیات اہل بیت کی فضیلت میں، ان کی فضائل بیان کرتے ہوئے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، اتنی فضائل ہے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، لیکن احادیث میں ان کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ محتاج بھی نہیں ہے۔ فرض کیجئے بالکل کم عقل آدمی آپ کی تعریف کرے تو آپ خوش نہیں ہوتے ہیں، اہل بیت کا مقام اتنا عظیم ہے کہ انسان باقی انسان ان کے ساتھ یہی نسبت رکھتے ہیں، خدا پر نگاہ ہوتی ہے، ان کا ہدف خدا ہے، خوشنودی خدا کے علاوہ کوئی اور ہدف ہی نہیں ہے، شہرت نام لینا گریہ کرنا والا ہونا کوئی اہم نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے میرے غم میں دوسرے شریک ہو، یہ میرے خوف زار کی وجہ سے ہے، بس اوقات شہرت پسندی کی وجہ سے ہے، چاہتے میرے کوئی عزیز مر کے سارے آ کر رو پڑ گئے اس پر، اہل بیت اس طرح سے نہیں ہے، وہ فانی فی اللہ ہے، اگر وہ گریہ کو چاہتے تب بھی خدا کے لیے چاہتے، خدا کا علاوہ کوئی اور ہدف نہیں ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کچھ سازشیں جو ہوئی آزاداری کے، آزاداری کا ہدف تو یہی ہے عاشورہ کو زندہ رکھنا، تو کوئی کہتا ہے آزاداری کیوں، جواب یہ کہ عاشورہ کیوں، جس مقصد کے لیے عاشورہ کو حسین نے وجود میں لایا ہے اسی مقصد کے لیے زینب و سجاد نے آزاداری کو وجود میں لایا ہے۔ تو عرض کی سازشیں ہوئی اس کے خلاف، عاشور کے دن کو عید اور جشن قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی نے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، عالم اسلام والوں کی روایت ہے، ہجرت کر کے مدینے میں آئے، دیکھا تو وہاں کے یہودی عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں اور ان کے جشن کے بھی دن ہیں، تو نبی نے بھی عالم اسلام کی روایت کے مطابق مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ بھی روزہ رکھے اس دن۔ پھر بعد میں رمضان کے روزہ کا حکم آئے، بعد میں مدینہ پہنچنے کے بعد یہ رمضان واجب ہوا، جب رمضان کے روزہ واجب ہوا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ روزہ جو عاشور کے دن میں رکھنا تھا منسوخ ہو گیا۔ اب یہ برقرار تھا، شہادت حسین کے بعد بنو امیہ نے یہ سوچا کہ اس دن کو دوبارہ زندہ کرے، اس بہانے سے کہ پیغمبر کے زمانے میں تھا، تاکہ غم حسین کو مٹا سکے، خوشی میں تبدیل کر سکے، اور یہ کام کیا گیا، روایت میں ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کو بابرکت قرار دیا بنو امیہ نے۔ عمدۃ القاری نے عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین حنفی فرقہ سے تعلق رکھنے والا کہتا ہے کہ شیعوں کو تنگ کرنے کے لیے جو حال ہے، مسلمانوں کے جاہلوں نے شیعوں کو تنگ کرنے کے لیے اس دن کو جشن کے دن بنایا، اور اس دن میں اچھا کھانا کھانا، کچھے کپڑا پہننا وغیرہ کو، اور بچوں کے لیے سہولتیں پیش کرنا وغیرہ کو سنت قرار دیا جعلی روایات کے ذریعے صرف شیعہ دشمنی میں. مفاد مسعود میں بھی اسی قسم کے بعد دوسرا عالم اسلام کے عالم کہتا ہے کہ رافضیوں کی دشمنی میں عاشور کے دن کو جشن کے دن بنانے کی کوشش کی گئی. ابو ریحان بیرونی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات تو زندگی بن عمیان ہے تاکہ عاشور کے دن غم نہ منایا جائے. تو مختلف ذرائع سے اس غم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. جیلانی سے نقل ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اگر غم منانا ہے تو پیغمبر کے وفات کے دن منانا چاہیے، اور غم منانے کی چیز نہیں. جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، جنت میں جب جاتا ہے، کیوں غم مناتا ہے؟ خوشی منانا چاہیے. کچھ مذہبی تعصبات باعث بن گئے، کچھ اس وقت سے خلفائے اموی پھر عباسیوں نے کوشش کی کہ یہ غم برقرار نہ رہے، کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے اور اس کی اجازت نہیں. جبکہ عالم اسلام کے پاس سابقہ تین صدیوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سلف صالح کہتے ہیں، سلفی اسی سے ہے. اس وقت جو کچھ ہوا صحیح ہے، اصحاب اور تابعین کا ہر کارنامہ، تو امام چاروں، امام پنجم، امام ششم، ان کے معیار کے مطابق تابعین میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے، یہ کس طرح سے بدعت میں شامل ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود عالم اسلام کی روایت کے مطابق پیغمبر سب سے پہلے کے لیے کرنے والے ہیں. بعض وقت دوستوں کے لباس میں آ کر عموماً دشمن دو طریقے سے مقابلہ کرتا ہے، ایک دفعہ دشمن بن کر آتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، دوسرا دفعہ وہ دوستوں کے بھیس میں آ کر مقابلہ کرتا ہے. اس طرح سے بھی آزاداری سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی. مثلا کہا گیا قیام حسین کا ہدف امت کی شفاعت، یعنی حسین نے کیوں قیام کیا ہے؟ باطل کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں ہے، اسلامی حکومت بنانے کے لیے نہیں، باطل حکومت کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، اسلام بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کی شفاعت کے لیے. بس قیام حسین کو کوئی تربیتی ہدف نہیں ہے، امت کی شفاعت کرنے کے لیے. تو قیام حسین نہ صرف باعث تربیت امت میں بنتا ہے، بلکہ آپ گناہ کرو حسین شفاعت کریں گے، تو گناہ کے حوصلہ افزائی کے لیے قیام ہوا ہے، گناہ کے لیے جواز پیش کرنے کے لیے، گناہگاروں کو مطمئن کرنے کے لیے تم گناہ کرو ہم ہے آپ کی حمایت کے لیے. دیکھیے یہ دوستانہ زبان میں ہے، لیکن اس قیام کے عظیم ہدف کو ضائع کرنے کے لیے، اس قیام کو بے مقصد بنانے کے لیے، اس قیام سے درس لینے سے امت کو محروم کرنے کے لیے. یہ ٹھیک ہے حسین عظیم ترین شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن قیام کا مقصد کیا ہے؟ خود حسین سے پوچھے، آپ کو انہیں بتانے والے ہیں. حسین کیا فرماتے ہیں؟ امر معروف کے نکلا ہوں، نہیں اس منکر کے نکلا ہوں، ظالم حکمران جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کا تو اس کے خلاف نکلا ہوں، لوگ امر معروف نہیں کرتے، نہ اس منکر کرتے نہیں کرتے، اس لیے نکلا ہوں، گناہوں کی وجہ سے نکلا ہوں. خود امام کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ پیش کرنا شفاعت کیا؟ شفاعت یہ دنیاوی سفارش ہے. اگر یہ تو ہم دنیا میں کسی سیاست مدار سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی کے آدمی کو غلط کیوں نہ ہو، خلاف قانون کرنے والا کیوں نہ ہو، مجرم کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے پارٹی کا آدمی ہے، آپ کے حق میں نعرہ لگاتا ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، آپ اس کو ہر موقع پر قانون کے گرفت سے نجات دیتے ہیں، اس کے ہر جرم کو معاف کرتے ہیں. اگر یہ کسی سیاست مدار سے کہا، ہمارے ملک جس کی سیاست اتنی گندی سیاست ہے، ایسے گندی سیاست کرنے والے سیاست مدار سے یہ بات کریں گے غصہ آتا ہے، اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں اپنے پارٹی کا آدمی جتنا غلط کیوں نہ ہو اس کی حمایت کرنے والا ہوں. ہم عیناً یہی جملہ حسین سے کہتے ہیں، مولا امیر المومنین سے کہتے ہیں، جتنا آپ گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو، دل محب علی ہو جنت آپ کے لیے، یا جتنا گناہ کرنا چاہتے گناہ کرو، دو قطرہ آنسو گراؤ جنت بھوک. اگر عرض کی یہ جملہ کسی دنیاوی سیاست مدار سے کہے ایک سوکداری سمجھتا ہے تو اس سے مقصد کیا؟ اس سے مقصد یہ کہ لوگوں کو اہل بیت کے پیغام سے، اہل بیت کی سیرت سے، اہل بیت کے کردار سے محروم کرنا ہے. لیکن جب جنت جانے کے لیے شارٹ راستہ ہے، آسان راستہ ہے، عمل کے بغیر جا سکتا ہے، کوئی بیوقوف ہے مشکل راستوں کو اپنا کر جنت جائے؟ آسان راستے سے جنت کی طرف جائے گا. آسان راستہ یہ گھر میں بیٹھ کر دو قطرہ آنسو گرا، دل پر محبت رکھو، زبان سے کچھ بھی نہ کہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ امام کے قیام کا ہدف شفاعت ہے. ایک ہے شفاعت اسلامی کا معنی سمجھ میں نہیں آیا ہے. شفاعت اسلامی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہے، گناہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نہیں ہے. جب شفاعت کے اپنی شرطیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایمان کے حالت میں مر جائے. گناہوں کا اثر یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے کافر ہونے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق جو گناہگار ہوتا ہے دل سیاہ ہوتا ہے، آخر میں مرنے سے پہلے کافر بننے کا خطرہ ہوتا ہے. جب کافر بن کر مر جائے گا، شفاعت کا لائق کیسے بن سکتا ہے؟ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت میں جب شفیعوں کے ساتھ اپنا رابطہ، پر جب میں سنتا ہوں میرے شفاعت کرنے والا امام ہے حسین ہے، خود بہت اپنا رابطہ اس امام سے برقرار کرے گا. تو شفاعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ امام حق سے رابطہ برقرار ہوتا ہے. امام حق سے رابطہ برقرار ہونے سے اہل حق کاروان میں شامل ہوتا ہے. اہل حق کاروان میں شامل ہونے کے بعد خود اہل حق میں سے بن جائے گا. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مجالس حسین، سب سے زیادہ مجالس حسین کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آتے ہیں. یعنی انسانوں کے نجات کا وسیلہ حسین ہے، نہ آخرت میں بلکہ خود دنیا میں. جب انسانوں کو نجات دی، راہ راست پر لایا، حسین راستے پر لایا، آخرت دنیا کے باطن ہے، دنیا کے اندرونی حصہ ہے، تو وہاں پر بھی راہ راست پر جنت کی طرف جائیں گے. دنیا ملک، آخرت ملکوت ہے. دنیا ظاہر، آخرت باطن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت واقع کربلا کے ذریعے، غم حسین کے ذریعے، شہادت حسین کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے. تو آخرت اسی کے باطن ہے. تو اس دن نظر آئیں گے سب سے زیادہ لوگ حسین کی وجہ سے جنت جا رہے ہیں. شفاعت کا ایک اہم وجہ یہ کہ انسان کو امید دیتا ہے. دنیا میں ایک آدمی کو پھانسی کے بھی حکم ہوا ہو، تب بھی اس کو امید دیتے رہتے ہیں، آخر دم تک ہو سکتا ہے، صدر معاف کرے، آخر دم تک ہو سکتا ہے جس کو تم نے قتل کیا وہ معاف کرے. کیونکہ نا امید ہو تو خطرناک بن جاتا ہے انسان. تو آخری دم تک امید دیتا ہے، اس کے ذریعے اس کی تربیت کر سکتے ہیں. خلاصہ شفاعت قانون شکنی کے لیے نہیں ہے، قانون کے پابند بنانے کے لیے ہے. شفاعت انسان کو بے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، باکردار بنانے کے لیے. شفاعت انسان کو خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، خدا کے صراط المستقیم پر چلانے کے لیے ہے. لیکن عرض کے اتنی عظیم، یعنی جب ایک گرو اگر عاقل نہ ہو، بہترین نعمت عذاب میں بدل سکتی ہے. اگر عاقل ہو، سخت ترین مصیبت کامیابی کی سیڑھی بن سکتی. اگر عاقل آدمی ہو تو سخت ترین مصیبت، سخت ترین مسائل، شدائد کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. اگر عاقل نہ ہو، دیکھیں ڈاکٹر لیجیے، ایک چاقو کے ذریعے مرنے والا آدمی کو نجات دیتا ہے. ایک قاتل کے ہاتھ میں، ایک بچے کے ہاتھ میں یہی چاقو آ جائے، زندہ آدمی کو موت کی نیند سلاتا ہے. تو اسی لیے یہ در حقیقت اس لیے ہے تاکہ دل میں عام تصور کیا شفاعت مانے آپ گناہ کریں معاف کریں گے. اور اسی طرح سے بعض وقت کہتے ہیں کہ حسین شہید ہوئے ہیں رونے کے لیے. آپ کو جملہ ہے انا قتیل العبرات، میں آنسوں کا کشتہ ہوں. یعنی حسین کے قیام کا ہدف یہ کہ آپ کے لیے کرے. کسی عظیم ہستی کے قیام کا ہدف یہ ہو سکتا ہے، اور گریے کا ہدف جنت میں جانا. بس کوئی پیغام لینا نہیں لینا اس انقلاب سے، کوئی درس نہیں لینا ہے، کوئی فداکاری کے جذبہ حفظ اسلام کا پیغام نہیں وصول کرنا ہے. یہ جملہ کسی اور معنی میں صحیح ہے. قیام حسین کے مقاصد اور اہداف میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ یاد حسین کرتے رہے. مقاصد و اہداف قیام حسینی میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ غن حسین مناتے رہے. کیوں؟ چنانچہ نابے شہزادی نے سید سجاد سے یہ فرمایا کہ یہاں پر بارگاہ بنے گا لوگ آئیں گے. یہ اجنبی نے فرمایا حسین کی شہادت کی حرارت اور تپش اور سوزش مومنین کے دل میں ہوتی ہے تاروز قیامت. یہ کس لیے ہے؟ یعنی قیام حسین کو زندہ رکھ سکتے ہیں عزاداری کے ذریعے. قیام حسین کے ایک ہدف عزاداری, یعنی کیا؟ قیام حسین زندہ رکھنے کا ذریعہ عزاداری ہے, پیغام حسینی پہنچانے کے ذریعہ عزاداری ہے. تو اس لیے قیام حسین کے اہداف میں سے ایک ہدف عزاداری ہے. اسی طرح سے بعض اوقات کہتے ہیں حسین کے لیے خدا کی طرف سے خصوصی حکم تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کربلا میں, آپ کی اس وقت کی ذمہ داری کیا ہے. تو حسین نے اس کے مطابق عمل کیا ہے. لیکن اس بات کی کہ اگر خدا ایک دن ہمیں علم دے کہ لوح محفوظ میں جو ہم ہمارے آئندہ کیا ہے, ہم کیا کرنے والے, دیکھنے کا موقع ملے, تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارا حکم خاص ہے نا, آپ یہ کرنے والے, فلان یہ کرنے والے. تو اس سے وہ ذمہ داری محسوس نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے سب کو دعوت دی, کہیں بھی نہیں فرمایا یہ حکم میرے ساتھ مخصوص ہے. خطاب سب کو الگ تر تم نہیں تو ہم پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا. میں نے اپنے نانا کو سنا ہے فرماتے کہ ظالم حکمران کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا کو خدا اسی کے ساتھ محشور فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی سے موت بہتر ہے, اور ذلت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قابل قبول. تمام فرمائشات میں یہ نہیں فرماتا یہ حکم میرے ساتھ مخصوص ہے. کلی ضابطے کی شکل میں, احکام اسلامی کی شکل میں, تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کی شکل میں پیش کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حکم مخصوص حسین نہیں ہے. اگرچہ خدا حسین کو الہام کے ذریعے, مختلف ذرائع کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ قیام کربلا کا حکم مخصوص حسین نہیں تھا. اس لیے حسین نے سب کو دعوت دی, نہ آنے والے جہنمی ہو گئے. اگر حکم حسین کے ساتھ مختص ہوتا پھر نہ آنے والے جہنمی نہ ہوتا. بعض وقت کہا جاتا ہے کہ عالم زر میں حسین نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے حسین آئے. ایسی حتی شمر سے بھی روایت نقل کرتے ہیں کہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ یہ وعدہ کے وقت ہے, موقع ہے. لیکن آپ خود دیکھتے ہیں عالم زر کا مطلب کیا ہے. عالم مولانا بابا فرماتے ہیں وواتر الیہم رسلہم لیستادوہم میثاق فطرتی, خدا نے پی در پی انبیاء بھیجا, ان کے بھیجنے کا کئی ہدف ہے. ایک ہدف مولا بیان فرماتے ہیں لیستادوہم میثاق فطرتی, تاکہ انسانوں سے وفا کرنے کے لیے کہیں, پورا کرنے کے لیے کہیں جو عہد و پیمان خدا کے ساتھ باندھا ہے. انسانوں نے جو عہد و پیمان خدا کے ساتھ باندھ لیے ہیں اس کا وفا کرنے کے لیے کہنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. کون سا عہد و میثاق؟ فرماتے ہیں فطرت ہے, فطرت میں. یعنی خدا نے انسانوں کو اس طرح سے خلق کیا کہ اگر اس کی فطرت مسخ نہ ہو جائے ہر انسان خدا پرست ہو جائے گا. اسلام دینی فطرت ہے نا, اسی لیے حدیث میں ہے اس کے والدین اس کو یہودی اور نصارہ بناتا ہے ورنہ وہ مسلمان ہوتا. تو یہاں پر عالم زر سے مراد وہی فطری, خدا نے جس فطرت کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے وہ فطرت اگر صحیح ہو, اس وقت اگر کوئی پوچھتا ہے تمہارا خالق کون ہے, تو معمولی چیز بغیر خالق کے بننے کو ہم نہیں مانتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ ہو لکھ دیا گیا دیوار پر, کوئی کہہ لیے اتفاقاً ہو گیا ہے تو کوئی من نہیں مانتا ہے. ضرور جب دو تین حرف ساتھ ملے ہوئے کسی جاننے والے نے لکھا ہے تو کس طرح سے انسان مان سکتا ہے کہ اس کی فطرت سالم ہو, صحیح ہو, کہ کائنات اس نظم کے ساتھ ویسے ہی وجود میں آ گیا. تو فطرتاً انسان خدا پرست.
تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ عالم زر میں وعدت ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ قیام حسین سے کوئی پیغام نہ لے سکے. خود حسین نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کرملا میں جا کر شہید ہونے کا, اپنے وعدہ پر عمل کیا. ہم نے ایسا وعدہ نہیں کیا, کم از کم ہمیں یاد نہیں ہے ایسا وعدہ کرنے پر, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور عرض کی اس کے علاوہ اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے خود ایران میں دیکھیے حکمران شیعہ تھے انقلاب سے پہلے, لیکن پیغام حسینی سنانے پر سخت پابندی تھی. یہ نہ کہنا اسلام خطرے میں, یہ نہ کہنا ظالم کے خلاف قیام کیا ہے. تو ایک مشہور خطیب نے ممبر پر جا کر کہا امام حسین کو نزلہ ہوا تھا اور بہار چڑھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ دنیا سے چلے گئے, تو بہت شور ہوا, عجیب باتیں کی تھی عاشور کے دن. پکڑا کے دوست کہا کیوں ایسی باتیں کی, کہا کہ کیا کروں جو بھی میں کہتا آپ اعتراض کرتے تھے حکومت کے جو افراد تھے, تو میں کیا کہہ سکتا حسین کس میں شہید ہوا ہے. تو آپ کے اعتراض سے نجات حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ تھا, یعنی بظاہر جو شیعہ حکمران تھے وہ بھی مقصد حسین بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس کو محبت کے انداز میں اس قیام کو بھی, اب کا شفاعت کے لیے شہید ہوئے یا گریے کے لیے شہید ہو گئے یا حسین کا خصوصی حکم تھا یا عالم زر کو وعدہ تھا, تو یہ کسی کے نقصان دہ نہیں. شاہ کے باپ نے غالباً کہا کہ میں کہیں گر گیا تھا, اب عالم خواب یا بیداری, کہیں گر گیا تھا پہاڑی سے نیچے, اب نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا. ایک نورانی ہستی آئی جس کے بازو کٹے ہوئے تھے, اس نے مجھ کو نجات دی. لوگوں نے خوشیاں منائی, نظریں تقسیم کی, جبکہ اگر مقصد حسین سے آگاہ ہوتا ابو الفضل سب سے پہلے اسی شاہ کو مارنے والا تھا. مقصد حسین کو دشمن ہے وہ. ابو الفضل کیا کرے, والله ان قطعتم يميني اني ابدا محامي عن دين وانا امام صادق, میرے بازو بھی تم نے قطع کیا تب بھی میں امام حق سے دفاع کرتا رہوں گا. تو اس قسم کے یعنی ہدف اور مقصد سے دور کرتے ہیں تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط کر سکے, مسلمانوں کے جذبات کو اپنے خلاف ہونے نہ دیں. بعض اوقات عرض کی چھپایا گیا, ابتدا میں یزید نے توبہ کے بعد کی انکار کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, مجھ سے نہیں پوچھا ہے. عجیب بات ہے کہ ابن زیاد آپ سے پوچھے تو اگر اتنا بڑا جرم کا مرتکب ہوا ہے تو پھر بعد میں اس کا مقام بلند کیوں ہوا آپ کے پاس؟ کربلا کے بعد ابن زیاد کا مقام بلند ہوا یزید کے پاس. ابن زیاد کے مدح میں یزید کے اشعار ہے. ابن زیاد کربلا کے واقعے سے پہلے معذور ہونے والا تھا, کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ و بصرہ اس وقت عالم اسلام کے سب سے اہم دو شہروں کے گورنر بن گیا. اتنا بڑا جرم کرنے والا آپ سے پوچھے بغیر اس کو سزا دینا چاہیے نا, اس کا مقام آپ کے پاس بلند ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں بعض اوقات کچھ سائنسی انداز میں آزاداری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ غم مناتے ہیں تو غم منانے کا غم بنانے کے نتیجے میں غمگین ہوتے ہیں, محزون ہوتے ہیں, تو اس قسم کی بیماری آتی ہے, انسان ہمیشہ غمگین رہے تو نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ گروہ انسان جو ہمیشہ غمگین رہتے ہیں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہ غم وہ فاتحوں کا غم ہے, شکست خوردوں کا غم نہیں ہے. یعنی غم مناتے ہوئے ایک عظمت کا احساس کرتے ہیں نا, کہ ہم ان ہستیوں کے غم مناتے ہیں جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی. سب سے افضل انسان سب سے افضل اہداف رکھنے والوں کے غم منا رہے ہیں, اسی لیے اس غم کے مناتے ہوئے اپنے وجود کے اندر عظمت کا احساس کرتے ہیں, اپنے وجود کے اندر فتح و کامیابی کا احساس کرتے ہیں, ایک قسم کے اپنے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں. دیکھیے غم حسین منا رہے ہیں کب, پوری تاریخ منا رہے ہیں کب, نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ عزت نفس کے ساتھ منافی, بڑے بڑے لوگ آ کے رونے شروع کرتے ہیں, یہ کرامت نفس عزت نفس کے ساتھ منافی ہے, یہ بھی دین سے بے خبری کی وجہ سے. اسلام میں خوف خدا میں گریہ کرنے کی اتنی فضائل ہے کہ تمام مسلمانوں کی کتاب پڑھی ہوئی, قرآن میں بھی خشیت خدا میں رونے کی فضیلت ہے. تو رونا عزت نفس کے ساتھ منافعات کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو کس کے لیے رو رہا ہے, پیسے کے لیے رو رہا ہے, ذہین بدتر رو رہا ہے, یا عظیم اہداف کے لیے رو رہا ہے.
بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے رونا, گریہ کرنا, لیکن آپ خود دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں پیغمبر کے گریے, اپنی بلکہ اپنی والدہ پر تقریباً 40-50 سال گزر چکا تھا جب آپ والدہ کے روزہ پر پہنچے, ان کے مزار پر پہنچے تو گریہ کرنے لگے. آپ کی والدہ شہادت کی موت تو نہیں مری تھی, اس کے باوجود گریہ کیا. آپ کے بیٹا آپ جب شہید جب دنیا سے چلے گئے, وفات پا گئے, تو فرمائی ان العین لتحزن وان القلب یدمع ولكن ان القلب یحزن وان العین لتدمع ولكن لا نقول ما یسطرن. دل میں حزن پیدا ہوتا, آنکھوں میں آنسو آتا ہے, لیکن ایسی بات ہم نہیں کرتے جو خدا کو ناراض کرے. عموماً جب کسی کو کوئی عزیز حزن بیٹا اگر اولاد مر جائے تو بہت غصے میں آتا, اپنے آپے سے باہر جاتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو خلاف شرع ہے, خلاف دین ہے, خدا پر اعتراض کرتے ہیں. عموماً جن روایات میں عام مسلمان کو منع ہوا ہے ان میں الفاظ پر اگر مد نظر رکھے تو یہی بات کہا ہے. اسی لیے ان کتابوں ان روایات کے شارحین, عام مسلمان کے شارحین بھی کہا ہے یہاں پر منع کرنے کی وجہ یہ کہ انسان حدود شرع سے باہر جاتا ہے, خدا پر اعتراضات کرنے لگتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں جب اچانک کوئی موت آ جائے تو برداشت نہیں کرتے ہیں, خدا کی عدالت پر اعتراض کرتے ہیں. ایک دن کسی نے ایک روایت کی, عبداللہ عمر نے کہ پیغمبر نے فرمایا مردے پر گریہ کرنا مردے کے عذاب کا باعث بنتا ہے. تو حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ عمر تو سچا آدمی ہے لیکن اس نے پورا واقعہ نہیں سنا ہے. پیغمبر اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے کسی قبرستان سے, ایک یہودی کی تدفین ہو رہی تھی, رو رہے تھے یہودی جو اس کے وارث تھے. تو نبی نے فرمائی یہ لوگ رو رہے ہیں جب اس مردہ کی مردہ کو عذاب ہو رہا ہے. مراد یہ تھا کہ مردہ یہودی ہونے کی وجہ سے, گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کا عذاب ہو رہا تھا اور زندوں کو اس کا علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا یہ زندہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد خود عائشہ کہتی ہے کہ یہ کیسا معقول ہے کہ گریہ کرنے والا کچھ لوگ ہو, عذاب اس مردہ کو ہو جاؤ. یہ عدل الہی کے ساتھ کیسا برابر آتا ہے, یعنی جو زندہ ہے وہ گریہ کرے عذاب اس کو ملے جو مر گیا ہے. یہ انصاف سے دور ہے. یہ اور پیغمبر جو حضرت حمزہ پر گریہ کرنے والے نہ ہونے کی وجہ سے افسوس کرتے ہیں اور پیغمبر کے اس افسوس کو دیکھ کر انصار کی ازواج جاتی ہے اور پھر حضرت حمزہ پر گریہ کرتی ہے. اس کے بعد ہر مناسبت پر حضرت حمزہ پر گریہ کرتی تھی. حضرت جعفر پر پیغمبر نے گریہ کیا, جعفر کے اور گھر والوں کے لیے کھانا کا انتظام کیا. بلکہ خلفاء کے دور میں خالد جب دنیا سے چلے گئے تو 7 دن خلیفہ اول ان کے خاندان کو گریہ کرنے کی اجازت دے دی. یہ نبی کے زمانے میں نبی کے بعد یہ سلسلہ ہے. بنو امیہ نے کوشش کی ہے اس طریقے سے گریہ پر حسین کے سلسلے کو روکنے کی. آپ دیکھیے کسی کے دن منانا, ہر دنیا بھر کے اولیاء عالم اپنے محسنین کے یاد رکھتے, محسنین کو یاد رکھتے ہیں, ان کے دن مناتے ہیں. یہ اولیاء عالم کا طریقہ ہے اور تاریخ کے اہم واقعات بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. قرآن میں دیکھیے انبیاء الہی کے واقعات کو قرآن بار بار دہراتا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کا, اِنَّهُ كَانَ أَوَّابًا, یہ ہمارے طرف آیا. یعنی انبیاء کی یاد کرنے کا حکم دیتا ہے اور دلیل یہ پیش کرتا ہے نبی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, صالح بندہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے مقرب ہونے کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوتا ہے پاکیزہ ہستیوں کی یاد منانا مطلوب ہے اللہ. وہ بھی ایک دفعہ نہیں ہے, قرآن بار بار پڑھنا ہے, ہمیشہ پڑھنا ہے. ہمیشہ داستان مصائب و مشکلات انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے مودت اہل بیت کا تقاضا یہی ہے, محبت اہل بیت کا حکم قرآن میں سنت میں ہے. محبت جس سے محبت کرتے ہیں اس پر ظلم ہو جائے تو خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں. یقیناً فطرت کا تقاضا یہی ہے غم مناتے ہیں. محبت کو تو انکار کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے, وجوب محبت اہل بیت کا. آیت کی تفسیر میں تو اختلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنی احادیث ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ان کے انکار کریں. جب محبت واجب تو محجس محبوب کی محبت واجب, اس پر جب غم اور مصیبت آتا ہے تو خود بخود اثر ہونا چاہیے, حزن ہونا چاہیے. اگر حزن نہیں ہوتا ہے تو محبت نہیں ہے, محبت کا لازمہ یہ حزن ہے. ابھی فرض کی جب ماتم کرتے ہیں, کسی کو کوئی عزیز مر جائے, انتہائی جذبات کے ہاتھ پہ حالت بے اختیار سینہ پر مارتے ہیں, بے اختیار سر پر مارتے ہیں. یہ بھی فطرت کے مطابق ہے. محبت اہل بیت کا حکم ہے, محبت کا جب حکم ہے محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا جائز ہے. لیکن خدا نے کہا اہل بیت سے محبت کرو, تو محبت کی جو تقاضا ہے عرف میں اس کی اجازت ملتی ہے اسی محبت کے حکم سے. مگر ان کے وہ تقاضے جن سے منع کیا ہو خدا نے, فرض کیجیے آپ, مثال دیتا ہوں, کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں, جب اس سے محبت کرتے ہو اس کے بچے سے بھی محبت ہوتی ہے, جتنے زیادہ اس سے محبت کرتے ہو اسی کے نسبت سے اس کے بچے سے بھی محبت کرتے ہیں. اب اس کے بچے میں ایک بچہ ہے 12 سال کی ایک بچی ہے, مثلا 11 سال کا بچے کو آپ چوم سکتے ہو؟ بچے کو نہیں چوم سکتے, اس لیے کہ خود شریعت نے کہا ہے بالغ لڑکی کو نہیں چومنا ہے, ہاتھ نہیں لگانا ہے. اگر یہ منع نہ ہوتا تو محبت کا لازمہ یہی تھا نا. آپ حرم جاتے ہیں مقدس مقامات میں, وہ لوہا ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے زہری شکل میں, لیکن اس کی نسبت پیدا ہوئی نا صاحب مزار کے ساتھ تو محبت ہوتی ہے. تو محبت کے جب حکم ہوا, محبت کے تقاضے پر عمل کرنے کی بھی بحقیقت اجازت ہو گئی. آپ پر واجب محبت کرنا تو اس کے تقاضے کیا ہے؟ اس کی سیرت پر عمل کرنا, اس کے غم میں محظوظ ہونا, اس کی خوشی میں خوش ہونا, یہ محبت کا تقاضی. کسی سے کہ کوئی آپ کو دشمن ہو اس کے غم خوشی کے, اور آپ کا محبوب ہو اس کے غم خوشی, سب یکساں ہو, یہ تو محبت نہیں دشمنی بھی نہیں ہے. اسی لیے محبت اہل بیت کا اوپر ایک کافی انتظام ہوا, صرف اس وجہ اور گریہ اہل بیت, غم اہل بیت, عزاداری اہل بیت کا انتظام ہوا. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کتب انبیاء کی گریہ کے واقعات, خاتم سے لے کر کربلا تک گریہ کے واقعات ہیں. کربلا کے بعد ائمہ اطہار نے انتظام کیا, اصحاب کی گریہ, حضرت عبداللہ بن عباس کی گریہ, حضرت عمر سلمہ کی گریہ, خود نبی خاتم نے جو گریہ کی, یہ سب کے سب دلیل ہے اس بات کے لیے. نہ صرف دلیل بلکہ خصوصی انتظام ہے غم کربلا منانے کے لیے. دیکھیے یہ انتظام کسی اور مسائل نظر نہیں آتا ہے. احکام اسلامی میں سب سے زیادہ سنانے کے لیے سب سے زیادہ انتظام ہوا غدیر کا, یعنی کسی بھی حکم شریع سنانے کے لیے ایسا انتظام نہیں ہوا جو انتظام غدیر کے لیے ہوا. لیکن حوادث اسلامی میں سب سے زیادہ انتظام کربلا کے لیے ہوا ہے. کربلا کے بعد بھی واقعات, امام رضا کی خدمت میں دیبل آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مسائل اہل بیت کے انتظام ہے مسجد سے تمہارا, وہ آتا ہے پردہ ڈالا گیا پردہ کے پیچھے سیدانیاں اور خود امام رضا تشریف فرما ہے, کرسی رکھی گئی دہبل بالا ممبر, اس نے اپنے مشہور اشعار کا افاطم یب نظر خیر اندوری افاطم لو خلت الحسین مجددا, اے فاطمہ اگر حسین, اگر آپ دیکھتے کہ حسین اپنے خون کے اپنے خون میں غلطان ہے کربلا کے میدان میں اور فرات کے کنارے پر پیاسے شہید ہوئے, دریائے فرات ہے اس کے کنارے پر پیاسے شہید, اگر آپ اس منظر کو دیکھتی تو اپنے رخسار پر مارتی اور آنکھوں سے اشک بہار کی طرح آنسو گراتی. اے فاطمہ, اے سیدہ, ان ستاروں پر گریہ کرو کہ کربلا کے صحرا میں زمین پر گرے. امام رضا گریہ فرماتے ہیں. چھٹے معصوم کے زمانے میں ایک شاعر آتا ہے, آپ فرماتے ہیں تم اپنی لہجے میں شعر پڑھو, جیسے اس سے مسائل کربلا شروع کی ایسی رقت کے مناظر پیش آیا اور سیدانیوں نے ایسا چیخا کہ باہر کے لوگ پریشان ہو گئے, کیا ہوا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہاں پر ایک بچہ اوپر سے نیچے گرا, اس پر شہزادی آ گئی چیخنے پڑی. یعنی مطلب یہ ہے کہ حالات صحیح نہیں تھے, اس کے باوجود اس طرح سے اہل بیت نے اس غم کو زندہ رکھا. شام میں ایک دلخراش واقعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. روایت ہے کہ شہزادی سکینہ نے عالم خواب میں دیکھا کہ پانچ تخت زمین پر آئے ہیں. پہلے تخت پر حضرت حوا تھی, عالم خواب میں دیکھ رہی ہے. دوسرے تخت پر حضرت آسیہ, تیسرے تخت پر حضرت مریم, چوتھے تخت پر جناب خدیجہ, پانچویں تخت پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. کیا دیکھتی ہے کہ جناب سیدہ گرتی پڑتی ہوئی جا رہی ہے, سر اٹھانے ہوئے. سکینہ نے یہ سوچا میں جاؤں گی اور دادی کی خدمت میں شکایت کروں گی. عرض کیا, دادی آپ جانتی ہیں کیا ہوا کربلا میں, ہمارے سارے عزیز شہید ہوئے, ویسے شہید ہوئے, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اس طرح سے غم کربلا سنانے لگی. جناب سیدہ فرماتی ہیں بیٹی میرے دل کو زیادہ کباب نہ کرنا, میرے دل پر میرے دل کے زخم میں اضافہ نہ کرنا بیٹی. انہیں دنوں کے ایک واقعہ ہے جو آپ جانتے ہیں, بہت دل خراش واقعہ ہے, وہ زندہ نے شام کا واقعہ ہے. حسین کی چار سالہ بیٹی, چار سال کی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے, عموماً چار سال کے بچے بڑے پیارے ہوتے, خصوصاً بیٹیاں اتنے بلبل زبان ہوتی ہیں, کتنے باپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور خصوصاً حسین کی بیٹی ہو, آل محمد کے خاندان کی تربیت یافتہ ہوں. تاریخ نقل ہوتا ہے کہ بزرگوں نے بچوں سے یہ کہا تھا کہ ہمارے بزرگ سفر پر چلے گئے ہیں. سچ بات تھی, عالم آخرت کے سفر پر گئے تھے, لیکن بچوں سے اس بات کو چھپایا رکھا تھا اور کہا تھا سفر پر گئے ہیں. ایک رات کو حسین کی چار سالہ بچی جا اٹھتی ہے, رونے لگتی ہے, کہے وہ زاری کیا ہوا, کہا میرے بابا ابھی میرے پاس تھے, ابھی کہاں تھے نظر نہیں آتے. اس نے گریے کو دیکھ کر سارے سیلانیاں آل محمد گریے کرنے لگے. گریے کی آواز یزید تک پہنچی, کیونکہ یہ زندان اور یہ خرابہ شام یزید کے محل کے نزدیک تھا, آواز وہاں تک پہنچی. یزید نے سر حسین روانہ کیا, واقعا قابل فہم نہیں کیوں سر حسین روانہ کیا. ایسی بچی جس نے ابھی دیکھا تھا کہ بابا اس کے پاس ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے کٹا ہوا سر نہیں بھیجا جاتا. محرخین کہتے ہیں کہ یزید چاہتا تھا تنگ کر کے, اذیتیں دے کر آل محمد کو شہید کرنا چاہتا تھا, کیونکہ بچیوں کو عورتوں کو قتل کرنا عرب ثقافت کے مطابق غلط سمجھا جاتا تھا, اسی لیے ایذاؤں کے ذریعے آل محمد کو شہید کرنا چاہتا تھا. سر حسین جب اس شہزادی کی خدمت میں پہنچ گیا, اس کے اوپر ایک تولیہ ڈالا ہوا ہے, شہزادی کہتی ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر بچوں کو خاموش کرنے کے لیے کھانا پینا اس قسم کے انتظام کرتے ہیں. بچے نے یہی سوچا شاید مجھ کو خاموش کرنے کے لیے کھانا لایا گیا ہے, فرمایا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تولیہ اٹھایا گیا, سر حسین نظر آیا, سینے سے لگاتی ہے, بابا اس بچپن میں مجھ کو کس نے یتیم بنایا, بابا آپ کے محاسن کو کس نے اپنے خون کے ذریعے غذا کیا, بابا یہ بتائیے آپ کے بعد غریبوں کے لیے کون سہارا ہوگا, آپ کے بعد بیواروں کے لیے کون سہارا ہوگا. کہتے کہتے خاموش ہو گئی. جب اہل بیت نے دیکھا کیا نظر آتا ہے, حسین کی بیٹی اب دنیا سے جا چکی ہے. شہزادی زینب جب شام سے آزادی کے بعد کربلا کی طرف جا رہی تھی, شام کی عورتیں الوداع کرنے آئی, فرمایا شام کی عورتوں زندہ شام میں ہماری ایک امانت ہے, اس سے خیال رکھنا, اس کی زیارت کے لیے جانا. اللهم إنا نسألك ونصلي عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا دنیا میں معصومین کی سیرت پر عمل، قرآن کی تعلیمات پر عمل، آخرت میں معصومین کی شفاعت کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا ہمارے شہداء، ہمارے مرحومین، خصوصاً عاشور کے شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. خدایا شایان حیدر کرہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، خصوصاً ان عاشور کے جلوس کے سلسلے میں جو سازشیں ہوئی، خدایا دشمن کو رسوا فرما، دشمن کو اپنے عزائم میں ناکام فرما، اسلام مسلمین کو اپنے مشترک دشمن پر غلبہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی سورہ الحمدللہ Thank you.